السلام علیکم.
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع، میزبان بہجت کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر کوازی سمیت. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارے پروگرام اردو voa.com پر سن سکتے ہیں براہ راست ریڈیو لنک آئیکن پر کلک کرتے ہوئے سٹریم براڈ کاسٹ میں. پروگرام نشر ہونے کے بعد ہم اسے اردو voa.com ویب سائٹ پر، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی رکھ دیتے ہیں اور آپ جب چاہے اسے سن سکتے ہیں. آج بھی پروگرام میں ہم کئی اہم موضوعات کا احاطہ کریں حسب معمول. پاکستان میں دہشت گردی کے تازہ ترین واقعات، سوالات اور سدباب. افغانستان میں 5 امریکی فوجیوں کی ہلاکت، گزشتہ دنوں طالبان کی قید سے رہا ہونے والے فوجی بو برگڈیل کے آبائی شہر سے ہمارے ساتھی افتخار حسین کی تازہ ترین کوریج. مشرق وسطی اور بین الاقوامی خبروں میں بات کریں گے امریکہ ایران جوہری مذاکرات کی، عراق میں تشدد کی جاری کارروائیوں کی، امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف مزید اقدامات پر زور دینے کی، یوکرین کی تازہ ترین صورتحال کی. ہمارے ساتھ تجزیہ کاروں اور ماہرین میں شامل رہیں گے پاکستان کے صوبہ سندھ سے برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر ثقافت شرمیلا فاروقی، کراچی سے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد، جہاں امریکہ سے آج ہمارے پروگرام میں ساتھ دے رہے ہیں ایک بے حد ممتاز اور معروف نام رضا رومی کا، دفاعی تجزیہ کار لیفٹنٹ جنرل ریٹائر طلعت مسعود، ایک اور ممتاز نام پاکستان سے ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا، اور جہاں امریکہ سے پروگرام میں شامل ہوں گے آئیڈاہو سے ہمارے ساتھی افتخار حسین اور بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق. آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم پروگرام کا. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایئرپورٹ پر مہلک حملے کے 2 روز کے بعد مشتبہ عسکریت پسندوں نے منگل کے روز یعنی آج ایئرپورٹ سیکورٹی فورس یعنی ASF کے ایک کیمپ کے قریب فائرنگ کی، لیکن سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کاروائی کرتے ہوئے اس حملے کو پسپا کر دیا، جس پر مسلح افراد وہاں سے فرار ہو گئے. کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے ذرائع ابلاغ کے نام اپنے ایک مختصر بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل اعظم خان کہتے ہیں کہ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے اور فرار ہونے والے شدت پسندوں کی تلاش جاری ہے. وہ کہتے ہیں
صورتحال یہاں پہ بالکل نارمل ہے، سرچ آپریشن شروع ہو گیا اور الحمدللہ سب ٹھیک ہے. ایئرپورٹ بالکل سیکیور ہے. جو پہلے انسیڈنٹ اولڈ ٹرمینل پہ ہوا وہاں پہ بھی آپ نے چیزیں دیکھ لیں کس طریقے سے سیکیورٹی فورسز نے کرش کیا، ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ریسپانس آئی. فائر جنہوں نے کیا وہ پہلوان گوٹ کی طرف گئے اور رینجر پولیس اس وقت سرچ آپریشن کر رہی ہے. ایئرپورٹ کا تمام ایریا بالکل سیف ہے، نارمل فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں.
ابھی آپ سن رہے تھے ڈائریکٹر جنرل اعظم خان بتا رہے تھے تازہ ترین صورتحال کی. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں صوبہ سندھ میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر شرمیلا فاروقی سے بات کرنے کی. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی، تو آئیے اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں اپنے ماہرین سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت تجزیہ کاروں میں شامل ہیں پاکستان سے ڈاکٹر توصیف احمد اور یہاں امریکہ سے رضا رومی. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. جی جی.
تو ڈاکٹر صاحب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر جو ہیں شرمیلا فاروقی ان سے بھی بات ہو جائے، لیکن اس وقت تک ہم آئیے آپ سے بات کرتے ہیں. پہلے آپ کو ہم ایک صورتحال کے بارے میں تھوڑا سا ایک تبصرہ ہے. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے کہا ہے کہ مختلف صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے واضح پالیسی اپنانے میں دقت ہوتی ہے. وہ پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
جو سب سے زیادہ جو ملٹری آپریشن کے لیے شور مچاتے تھے آج ایک واقعہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اس کے خلاف شور مچاتے ہیں، تو پھر برداشت کریں. یہ تو جب کانفلکٹ اور وار ہوتی ہے تو پھر یہ تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس طرف سے گولی جائے گی تو اس طرف سے گولی نہیں آئے گی. یہ کس غلط فہمی کا ہم شکار ہیں؟ مگر جب وار لائک سچویشن ہوتی ہے پھر قوم کو یونائٹ ہونا پڑتا ہے. ہر پٹاخے پہ ریئیکٹ کرنا نہیں ہوتا، ہر چیز پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی ہوتی.
ڈاکٹر توصیف، اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. پہلے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں شرمیلا فاروقی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شرمیلا. شرمیلا آپ ہمیں سن رہی؟
جی مجھے آواز.
جی بہت بہت آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہم نے کچھ بات چیت سنوائی، پہلے اعظم خان جو ڈائریکٹر جنرل ہیں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات کر رہے تھے، آج دوسرے روز بھی جو حملہ کیا گیا طالبان نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے. پہلے تو آپ بتائیے کہ تازہ ترین صورتحال کراچی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کراچی ایئرپورٹ پہ ٹرمینل ون پہ جو حملہ کیا دہشت گردوں نے وہ ملک کا سب سے بڑے حملوں میں سے ایک حملہ تھا, اور اس میں جو شہادتیں سامنے آئی ہیں ظاہری بات ہے کہ ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اور ایک بڑا غیر معمولی ایک سچویشن پورے ملک میں اس وقت ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے, جس سے ہم سب کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک کوئی لائے عمل اب فیڈرل گورنمنٹ کے تحت طے کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے معاملات اب نہیں چل سکتے. جو آپ نے ابھی آڈیو سنائی ہے فیڈرل انٹیریئر منسٹر صاحب کی, وہ کوئی زیادہ ہوپ فل نہیں ہے, نہ وہ کوئی اس قوم کو امید دے رہی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ سامنے سے حملہ کریں گے تو دہشت گرد آپ پہ حملہ کریں گے تو آپ تیار ہو گئے, مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ بی پریپیئرڈ دیٹ دا ٹیررسٹ ول اٹیک یو, اور پھر آپ اس پہ شکایت بھی نہ کریں, آپ اسے گورنمنٹ سے ایکسپلینیشن بھی نہ مانگیں. دیکھیں یہ جب پہلے بات ہو رہی تھی کہ معاملات طے کیے جائیں گے اور ڈائیلاگ کے ذریعے طے کیے جائیں گے تو اے پی سی میں سب نے اس کی تائید کری, لیکن ایک سال بعد بھی اور کمیٹی پہ کمیٹی بننے کے باوجود بھی کسی قسم کا کوئی ریلیف اس قوم کو نہیں ملا. یہاں تک کہ جب سیز فائر کی بات بھی کی جاتی تھی اس وقت بھی اس بیچاری قوم کے اوپر, اس نہتی قوم کے اوپر حملے ہو رہے تھے, چاہے وہ اسکولوں میں ہوں, ہسپتالوں میں ہوں, فوجیوں کے.
شرمیلا یہاں میں آپ کی بات کاٹوں گی, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جو کہ انتہائی حساس مقام ایئرپورٹ پر ہے اور اس نوعیت کا حملہ جب ہوتا ہے تو عام شہریوں میں ایک مایوسی اور خوف کا احساس پھیل جاتا ہے, عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کی حکومت کیا کوشش کر رہی ہے؟
دیکھیے قوم کا تو موریل ہائی ہے اس وقت, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر حملہ کوئی ہوتا ہے تو اس کے اوپر کسی کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں, بلکہ اس قسم کے بزدلانہ حملوں کے بعد تو آپ کی قوم اور زیادہ ریزیلینٹ ہو جاتی ہے. آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, آپ کے پولیس, آپ کی رینجرز, ایون آپ کے ایئر سروس نے بہت خوبصورتی سے اور بہت بہادری کے ساتھ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا, تو مورال تو سب کا ہائی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک ایسے دشمن سے لڑ رہے ہیں جس میں ہمیں اپنی جان کے نذرانے بھی دینے پڑیں گے, لیکن اس ملک کی سلامتی کے لیے, اس ملک کو بچانے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہے, اور یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے بیکاز ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کوئی, اینڈ وی ہیو ٹو ون دس وار, ٹو لوز دس وار از ناٹ این آپشن وتھ اس. لیکن دیکھیے یہ پورا لائے عمل جو ہے اور یہ پوری پالیسی جو ہے یہ وفاقی حکومت کی جانب سے آنی ہے. پچھلی دفعہ بھی جب یہ بات ہوئی تھی کہ جناب حملے کیے جائیں گے اور طالبان کی طرف سے دھمکی سندھ گورنمنٹ کو آئی تھی, کیونکہ ان کی یہ شکایت تھی کہ ان کے جو لوگ گرفتار ہیں جو جیلوں میں ہیں سندھ کی جیلوں میں, ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا جا رہا, سلوک وہی کیا جا رہا ہے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے.
جی میں ابھی پہلے ڈاکٹر توصیف سے بات کرتی ہوں, کیونکہ بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ جنرل طلعت مسعود بھی ہوں گے. بہت دنوں سے ہم پاکستان میں بہت ساری منفی خبریں سامنے آتی ہیں, بہت منفی انداز میں ہم نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہیں. ڈاکٹر توصیف آپ فرمائیے گا کہ مثبت انداز میں اگر بات کی جائے تو ملک میں دہشت گردی کی اس تازہ لہر کو دیکھتے ہوئے اب سیاسی جماعتوں کا رول کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیے سیاسی جماعتوں کا بنیادی طور پر رول یہ ہونا چاہیے کہ عوام کو تیار کریں دہشت گردوں کے عزائم کے خلاف. بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا ایم پی ایم ہو جو باقاعدہ طالبانائزیشن کی مذمت کرتے ہیں, این پی والے ہوں, وہ کسی حد تک تو یہ زور دے کے بتاتے کہ طالبانائزیشن کتنی خطرناک ہے, انتہا پسندی کے کتنے خطرناک نتائج ہے, مگر مسلم لیگ نون جیسے وہ وفاق میں ہے پنجاب میں تو اس کا ایک حصہ کیونکہ کسی نہ کسی طرح انتہا پسندوں کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ فضا نہیں بن پا رہی پچھلے دس سال سے جس میں یہ انتہا پسند آئسولیشن میں چلے جائیں, بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ ایسے حملوں کے بعد جب انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کیا تو عوام کا ایک حصہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے. سیاسی جماعتوں کی بنیادی ترجیح ہونی چاہیے کہ وہ بتائیں کہ دہشت گردی کیوں ڈیولپ ہوئی اور اس کے کیا نقصان ہے. یہی وجہ ہے کہ دہشت گرد آئسولیشن میں نہیں جا رہے, آئسولیشن میں جانے کے لیے ایک تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ایک مستحکم حکمت عملی ضروری ہے, دوسرے سیاسی جماعتوں اور میڈیا اور سول سوسائٹی کا کام ہے کہ بنیادی ترجیح فضا بنانے میں لگائیں کہ دہشت گردی کے کتنے خطرناک اثرات ہیں, وہ یہ مذہبی دہشت گردی ہے, اور مدرسوں کو ایکسپوز کریں اور ان لوگوں کو ایکسپوز کریں جو ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتے ہیں. اور بہت سارے معاملات ہیں جو امتناعی قوانین ہیں جس میں روز قتل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی قادیانی کا, کسی وکیل کا, ان سب کو ایکسپوز کیا جائے. جب تک یہ سارا ایکسپوزر نہیں ہوگا یہ لوگ اسی طرح توانا رہیں گے اور اسی طرح حملے کرتے رہیں گے.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. رضا رومی, آپ کی حالات پر گہری نظر ہے, خود آپ پروگرام کرتے آئے ہیں انہی موضوعات پر بے شمار. تازہ ترین صورتحال اور واقعات کراچی ہو, تفتان ہو, بلوچستان ہو, قبائلی علاقوں میں جاری دہشت گردی کی لہر ہو, آپ کے خیال میں آخر اب تک اس کے بارے میں واضح حکمت عملی اپنانے میں تعکف کیسا اور کیوں؟ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ مثبت انداز میں کیا ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہو پا رہا. رضا آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے رضا رومی کی لائن ڈراپ ہو گئی, شاید وہ بات نہیں سن پا رہے. تو شرمیلا, جیسا کہ میں رضا رومی سے بات کر رہی تھی, یہی بات آپ سے میں کرنا چاہوں گی, اس بات سے قطع نظر کہ کس کا رول کہاں پر کیا ہونا چاہیے. اور وہ رضا آپ سن رہے ہیں مجھے؟
جی میں بالکل سن رہا ہوں, کیا آپ کو میری آواز آ رہی؟
جی اب آ رہی ہے بالکل. تو رضا آپ سے جو میرا سوال تھا, آپ نے اگر وہ سنا ہو تو اس کے بارے میں بات کیے. آج میرا کوشش یہ ہے کہ ہم ایک تھوڑا سا پازیٹیو انداز میں بات کریں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ اتنی منفی صورتحال رہی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کیا صورت ہونی چاہیے, بہتر کرنے کی کیا صورت ہونی چاہیے جس کی اس وقت پاکستان کے عوام کو بے حد ضرورت ہے؟
دیکھیے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور بالکل بجا کہا کہ جب تک پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کا میڈیا وہ حلقے جو رائے عامہ کو منظم کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں, جب تک وہ ایک پیج پر آ کر دہشت گردی کی مذمت نہیں کرتے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فضا اس وقت پاکستان میں ہے کہ ایک تقسیم نظر آتی ہے, کچھ حلقے ایسے ہیں جو کہ یہ دہشت گردی کی کاروائیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, تو وہ اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. مثبت انداز میں تو یہی ہے کہ جیسے کہ یہ کراچی کا اتنا المناک واقعہ ہوا, اس سے پہلے تافتان جو ہے بلوچستان میں, وہاں بھی 30 سے زیادہ اشیاء جو تھے حضرات خواتین و حضرات ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کا قتل عام ہوا. تو بات یہ, تو ان تمام واقعات کے بعد اب یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو اور صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ کو مل کر ایک لایا عمل اپنانا چاہیے جس کے تحت وہ یہ تہیا کریں کہ وہ آگے بڑھ کر اس مصیبت کا سامنا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے تیار بھی ہیں. اور سب سے اہم تو جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے وہ یہ کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ہماری وہ مکمل طور پر چوکس ہو جائیں, کیونکہ جو کاروائیاں جاری ہیں اس وقت نارتھ وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف, اس کا یقیناً اثر جو ہے وہ پاکستان کے دیگر شہروں پر بھی ہو سکتا ہے, اور بہت سے لوگوں نے اس امکان کو جو ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے.
شکریہ رضا, ہمارے ساتھ رہیے گا. شرمیلا صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ سندھ میں آپ کی حکومت ہونے کے حوالے سے آپ اس وقت عوام کے اعتماد کو واپس لانے کے لیے کس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں, کس انداز میں مدد دی جا رہی ہے ان کو تاکہ وہ اس ایک مایوس کن جو ان کے اوپر مایوسی چھائی ہوئی ہے اور بہت ساری جو ہلاکتیں ہو گئیں اس کو دور کرنے کے لیے کس طرح کے اقدام کیے جا رہے ہیں صوبائی سطح کے اوپر؟
دیکھیے مشکل وقت تو ہے, اور خاص طور پہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں میں ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے, لوگ خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں, اپنے گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں, اور ایسے وقت میں باہر نکل کے پروونشل گورنمنٹ کا, خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کا یہی رول ہے کہ اس دن بھی جب یہ واقعہ پیش آیا ایئرپورٹ پہ تو چیف ایگزیکٹو جو صوبے کے ہیں قائم علی شاہ صاحب وہ خود وہاں پر موجود تھے, خود اس آپریشن کو اوور سی کر رہے تھے, کور کمانڈر خود وہاں موجود تھے, ڈی جی رینجر تھے. یہی طریقے کار ہے کہ اگر ہم سب گھر میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے اور ڈر کے بیٹھ جائیں گے کہ اب شاید دوسرا کوئی واقعہ ہو جائے, سب اپنی جان بچانے کے چکر میں لگ جائیں گے, تو یہ وہی ہے ایک مصلحت کی جو دہشت گرد چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ڈرا دیں. لیکن میں اگر ایک مثبت بات کرتی چلوں تو دیکھیے اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ آج کر لیتی ہے کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو تمام پروونشل گورنمنٹ, تمام سیاسی جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. جو آدھی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں ان سے بات چیت کریں, جو پیپلز پارٹی ایم سی ایم ایم پی جیسی جماعتیں ہیں وہ کہتی ہیں جناب آپ کارروائی کریں, کیونکہ ڈائیلاگ کا راستہ ہم نے بھی استعمال کر کے دیکھا اور اب آپ کو بھی ایک سال ہو گیا ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, آپ کی اور جانیں ضائع ہوئی ہیں, لوگوں کی شہادتیں سویلینس کی فوجیوں کی آپ کے سامنے آئی ہیں, کنسنسس ڈیولپ کریں. لیکن سوات میں جب ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں آپریشن کیا تھا تو ہم نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا, ہم نے آل پارٹیز کانفرنس.
لیکن شرمیلہ یہاں پہ یہ میں آپ جی بات کاٹوں گی, کیونکہ بہت ساری مختلف آل پارٹی کانفرنسز بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کس کی کوئی سیاسی منشا کا فقدان ہے, تعاون کی کمی ہے مختلف جماعتوں کی طرح سے؟ آخر دہشت گردی تو ایک سب کا مسئلہ ہے, یہ کوئی صوبائی حکومت کا یا وفاقی حکومت کا الگ الگ سے مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پوری ایک قوم کو متحد ہو کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. پھر آپ کے خیال میں کس طرح پہ کیا چیز مانے آ جاتی ہے جو اس چیز کا سدے باب نہیں ہو پا رہا؟ آپ ایک ذمہ دار وزیر کی حیثیت سے اگر بات کریں تو قوم کو کیا بتائیں گی آپ؟
دیکھیے مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس وقت کنسنسس نہیں ہو رہا. جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت حکومتوں میں ہیں مختلف صوبوں میں, ان کے سب کے پوائنٹ آف ویو مختلف ہیں طالبان کے حوالے سے. چند ایک جماعتیں ایسی ہیں, اگر میں نام اگر آپ کہیں تو میں نام لے لوں, اگر پی ایم ایل این ہے تو آپ دیکھیں گے ان کا ایک سافٹ سٹینس ہے ان کے لیے. اگر آپ پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں تو ان کا ایک سافٹ سٹینس ہے, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا دفتر کھولا جائے. جب آپ دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہیں گے, جب آپ ان کو دشمن نہیں سمجھیں گے, آپ یہ کہیں گے آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے, آفٹر ایوری ایکٹ آف ٹیررزم اف یو گوئنگ ٹو ڈیفینڈ دیم, تو آپ مجھے بتائیے کہ قوم خود ڈیوائڈ ہو جائے گی. اب پیٹرن ان چیف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ کھلے عام کہتے ہیں کہ طالبان دہشت گرد ہیں, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. کتنے ایسے سیاسی لیڈر ہیں جو یہ کھلے عام ان کا مقابلہ اور ان سے جنگ کا اعلان کر چکے ہیں, آپ مجھے بتائیے.
اچھا
گورنمنٹ نے کہا کہ ہمیں ڈائلگ کرنا ہے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں آپ ڈائلگ کر کے دیکھیے, لیکن آپ مجھے بتائیے ایک سال گزر گیا, ایک
کنسنسس نہیں ہو رہا. اچھا شرمیلہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لے کے ہم چلتے ہیں توصیف صاحب کے پاس اور رضا رومی کے پاس جو کہ ہمارے تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کے درمیان مفاہمت اور مصالحت کی کوششیں جاری ہیں, آخر ان میں کامیابی کیوں نہیں ہوتی؟ لیڈر ملک کی حساس صورتحال پر غور کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کیوں دیتے ہیں؟ کس طرح کے اقدام کرنے کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں اور لیڈروں کو متحد کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر توصیف ہے ہمارے ساتھ. ڈاکٹر توصیف آپ مجھے سن رہے ہیں؟ رضا آپ نے میرا یہ سوال سنا ہو تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ یہ جو اتنی زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک پیج پر نہ آنے کی بات ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اس پاکستان کے اندر جہاں پہ بہت ساری مختلف جو قوتیں ہیں جو اتھارٹیز کے اندر قوتیں ہوتی ہیں مختلف ادارے ہیں وہ ایک پیج پر نہیں آ پاتے, آخر کیا وجہ ہے اس کی, کہاں پہ کیا کمی ہو جاتی ہے؟
دیکھیے دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری اپنی جو ناقص پالیسیاں رہی ہیں, جو ہم نے کتنے برسوں سے یوں سمجھے دہائیوں سے جو شدت پسند ہیں ان کو ہیرو بنا کر اور مجاہدین بنا کر سپورٹ بھی کیا, وہ دنیا نے بھی ہمیں اس پر مجبور کیا افغان جہاد سے اگر اسٹارٹ کر لیں, اور ابھی بھی ہمارا جھکاؤ جو ہے چند ایک ایسے گروپس ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں جو پاکستان پہ حملے نہیں کرتے مگر وہ افغانستان کے لیے کے صحیح وہ حکومت کے حقدار ہیں, ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. ایک تو یہ پالیسی جو ہے اس کو بدلنا ہوگا. دوسری اہم بات اس میں نظریاتی مسئلہ بھی ہے. پاکستان کی دائیں بازو کی جماعتیں جو ہیں ان کا یہ مغالطہ ہے کہ پاکستان کے جو اکثر و بیشتر عوام ہیں وہ ہمدردی رکھتے ہیں انتہا پسندوں کے لیے. یہ ایک بالکل غلط ایسٹیمیشن ہے, اور اسی چکر میں وہ جیسے کہ شرمیلہ صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ وہ جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں انتہا پسندوں کی, اور بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ ان کے موقف میں اور دائیں بازو کی سیاسی پارٹیوں کے موقف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو یہ جو نظریاتی مسئلہ ہے یہ بھی پاکستان نے اب تین چار دہائیوں سے بڑی حد تک سرایت کر چکا ہے, کیونکہ ہم نے یہ اس چیز کی جو لکیر ہے وہ اس کو مٹا دیا ہے کہ انتہا پسندی کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور اپنے وطن اور مذہب سے محبت کہاں شروع ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں آپس میں گڑبڑ ہو گئی ہیں, اسی لیے کلیئرٹی چاہیے. جب تک بیانیاں یا نیریٹو جو ہے پاکستان میں وہ نہیں بدلے گا اس وقت تلک یہ ہمارا کنسنسس نہیں آ سکتا پارٹیوں کے درمیان, حکومتی اداروں کے درمیان, جیسا کہ آپ پوچھ رہی ہیں.
پریا رضا رومی, اور اس وقت ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود. جنرل صاحب آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے. السلام علیکم جنرل صاحب.
اچھا
جن صاحب, پاکستان میں تشدد کے تازہ ترین واقعات, کچھ نوعیت بدلتی رہتی ہے لیکن اہداف بھی وہی ہیں, مرنے والے بھی وہی ہیں, مارنے والے بھی وہی ہیں, اور وہی میرا سوال ہے کہ کب تک یہ صورتحال برقرار رہے گی؟ ہم بہت سارے دنوں سے بہت ساری منفی باتیں, منفی چیزیں, منفی واقعات دیکھتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں. کچھ ایسی بات کیجیے, یہ سارے سوال تو ہیں, کیا ان کے جواب ہو سکتے ہیں؟ کیا سولوشن ہو سکتا ہے؟ کیا بہتری کی صورت ہو سکتی ہے؟ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں, کچھ دفاع کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریے کہ کس طرح سے اس ساری صورتحال کا ازالہ ہو سکتا ہے.
دیکھیے, میرے خیال میں یہ بڑا اچھا اور جامع سوال آپ نے پوچھا ہے, اور ایک طریقے سے آپ نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے. میں کوشش تو کروں گا, اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں, اور خاص طور سے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سب سے بڑا خطرہ ہے جو مسلسل رہتا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں اس کی ایک جامع پالیسی جو ہے وہ مرتب کرنے کی ضرورت ہے. کچھ حد تک اس حکومت نے کوشش کی ہے یہ جامع پالیسی مرتب کرنے کی, اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے, اور لیکن سب سے اہم جو چیز ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے, اور عمل شروع کرنا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک مسودہ بنایا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے پچھلے جو ہمارا تجربہ تھا اور پھر دوسرے ممالک کا تجربہ تھا اس کو دیکھتے ہوئے ایک انہوں نے جو دستاویز چھاپی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دو ادارے بھی انہوں نے قائم کیے ہیں جو کہ کافی مؤثر ہو سکتے ہیں اگر ان کو فعال کیا جائے. مثلا جو نیکٹا کا ایک ادارہ ہے جو کہ خاص طور سے نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پر تمام جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے, ان کی سوچ اور ان کی پالیسیز اور کو انٹیگریٹ کرے گا, اور ایک لحاظ سے ان میں ہم پالیسیز میں ہم آہنگی لانے کی کوشش کرے گا, اور یہ بھی دیکھے گا کہ اس پر عمل ہو. ایک تو یہ ہے کہ اس ادارے کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. پھر جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی مقرر کی گئی ہے اس کو بھی فعال کرنے کی ضرورت ہے. اس کو یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ آپ صرف انفرادی طور پر, جیسے ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر چیف آف آرمی اسٹاف سے مل لیا یا ڈی جی آئی ایس آئی سے مل لیے اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا. اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اگر یہ ادارے اگر فعال بنایا جائے تو اس میں جو دوسری لوگ ہیں ان کے ان پٹس بھی جب آئیں گے تو جو فیصلہ ہوگا فیصلہ سازی ایک طریقے سے بہت بہتر ہوگی. تو میں تو یہ بھی ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ اس کو جتنا بھی زیادہ فعال بنایا جائے اتنا آپ اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جس یہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی ہے اس کے کئی وجوہات ہیں, اور ان کو صرف فوجی کارروائی سے یا تحریک طالبان کے علاقوں سے کلیئر کرنے سے ہی حل نہیں ہوگا. حالانکہ یہ بھی ضروری ہوگا کہ کہیں نہ کہیں فوجی آپریشن بھی ضروری ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ گورنمنٹ اپنی حکمرانی قبائلی علاقوں میں اور خاص طور سے شمالی وزیرستان میں قائم کرے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی جس قسم کے پاکٹس بن گئے ہیں جس میں تحریک طالبان پاکستان اور دوسری جنگجو قوتیں اور کرمنلز جو ہیں وہ سب موجود ہیں, ان کا صفایا ہونا بڑا ضروری ہے. تو ایک لحاظ سے اربن علاقوں میں جس طریقے کی کاروائی ہوگی وہ مختلف قسم کی ہوگی بنسبت جو کاروائی آپ قبائلی علاقوں میں, چاہے جیسے شمالی وزیرستان ہوا یا مومنٹ ہوا یا بچور ہوا یا خیبر ہوا, ان میں ایک مختلف قسم کی کاروائی کی ضرورت ہے.
بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم ڈاکٹر توصیف جو کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا, رضا رومی جو یہاں تھے, اور شرمیلا فاروقی جو کراچی ہی سے ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی, آپ کا بے حد شکریہ. آپ نے ہم سے بات کی اس موضوع کے اوپر, آپ لوگوں سے میری بات پھر بھی ہوگی. اب ہمارے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آپ لوگوں کا ایک بار پھر بے حد شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتا ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتا ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع، اور اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں شہر ہے ہیلی اور آئیڈاہو کا، اور یہ قصبہ ہے امریکی فوجی بو برگڈیل کا، جن کو گزشتہ دنوں 5 طالبان قیدیوں کی رہائی کے افغانستان میں طالبان کی قید سے آزاد کرایا گیا تھا۔ دیوا ریڈیو سے ہمارے ساتھی افتخار حسین کوریج کر رہے ہیں کہ اس آبائی قصبے میں لوگ برگڈیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ السلام علیکم افتخار۔
وعلیکم السلام
رجب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ تو شروع کرتے ہیں آپ سے بات، ہم پوچھتے ہیں 5 مشتبہ طالبان دہشت گردوں کے بدلے رہا ہونے والے امریکی فوجی نے امریکی فوج کے اہلکاروں کو بتایا کہ تقریباً 5 سال کی قید کے دوران قید کرنے والوں نے انہیں کبھی اذیت دی، کبھی مارا پیٹا، تو کبھی قید کیے رکھا۔ اتوار کو امریکی ذرائع ابلاغ نے خبر رسائی اداروں کو بتایا کہ آرمی سارجنٹ بو برگڈیل کے موجب افغانستان میں قید کے دوران 2 مرتبہ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، جس کی پاداش میں انہیں سخت سزا جھیلنا پڑی۔ اب کیا ہوا کہ ابتدائی طور پر برگڈیل کی رہائی پر امریکہ بھر میں خوشی کا اظہار ہوا، لیکن اب یہ متنازعہ معاملہ بن گیا۔ پھر کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان قیدیوں کی رہائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس اندیشے کے باعث کہ وہ پھر امریکہ کے خلاف نئے حملے کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہم اپنے سننے والوں کو بتا رہے تھے۔ تو اس وقت افتخار آپ بو برگڈیل کے شہر میں ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ لوگ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں؟ ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔
جی تھینک یو، بہت شکریہ۔ میں بتاتا چلوں کہ میں اس وقت ہیلی ٹاؤن میں ہوں، یہ وہی قصبہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ آئیڈاہو کا ایک قصبہ ہے چھوٹا سا، اور اس میں جس میں برگڈیل کی فیملی رہتی تھی، اور خاص ٹاؤن میں بھی نہیں بلکہ یہاں کے سبرب میں مضافات میں وہ رہتے ہیں ابھی۔
اچھا۔
اور جب ابھی وہ ملٹری انہوں نے جوائن نہیں کی تھی برگڈیل نے، تو تقریباً 5 سال انہوں نے یہاں پہ ایک کافی شاپ جس کو زینی کافی شاپ بولتے ہیں اس میں کام کیا، اور وہ کافی شاپ آج کل سب میڈیا والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں کیونکہ اس کے سپورٹ کے لیے وہاں اکثر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ پوسٹرز اور بینر لگے ہیں، اور ہم بھی وائس آف امریکہ کی طرف سے کل گئے تھے اور لوگوں سے بات ہوئی۔ بات جب ہماری ہوئی تو یہاں کے لوگ بڑے غصہ تھے اور ریئیکشنری تھے، وہ اس حوالے سے کہ بو برگڈیل نے جن حالات میں 2009 جون 30 کو اپنا پوسٹ چھوڑا تھا، اور اس کے بعد وہ اغوا ہوئے تھے، طالبان نے ان کو کڈنیپ کیا تھا، تو دیر از اے کنٹروورسی سراؤنڈنگ دیٹ سرکمسٹانسز، ان حالات پہ اب دو ہی رائے ہیں کہ نہیں خود یہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو اغوا کیا گیا۔ تو اس کنٹروورسی نے یہاں کے لوگوں میں بڑا ریئیکشن جنریٹ کیا، اور پھر ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ایک سینئر یہاں پہ لیڈی تھی، ان کا نام تھا کیتی، اور کیتی سے میری بات ہوئی تو اسی کافی شاپ کے دروازے پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں 40 سال سے اسی ٹاؤن میں رہی ہوں، اور برگڈیل یہاں پہ کام کرتا تھا، ہی واز اے نائس آئیڈیلسٹ کڈ، اور اس کے ہاتھ کی کافی میں نے پی ہے، اور لوگوں نے کیوں یہ ایک کنٹروورشل ایشو بنایا ہوا ہے کہ برگڈیل جو ہے نا وہ خود بھاگا تھا، خود ڈیزرٹ کیا تھا، پیٹرول سے نہیں رہ گیا تھا، یہ ساری چیزیں، بلکہ اب ملٹری کو یہ جو انویسٹیگیشن ہے اور انکوائری ہے یہ آگے ان کا کام ہے، اور ان کو ڈیٹرمن کرنا ہے کہ آیا یہ واقعی انہوں نے فوج کو سے بھاگے تھے، چھوڑا تھا پوسٹ کو رات کے وقت، یا ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ تو اس طرح اور بھی کئی لوگوں سے میری بات ہوئی، تو ڈومیننٹ ایک موڈ جو اس ٹاؤن کا بنا ہوا ہے،
میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ اصل کیا ریئیکشن ہے، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ مطلب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ برگڈیل ایک اچھے آدمی تھے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ فوج چھوڑ کے بھاگے، ان کو اغوا کیا گیا تھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟
بنتا ہے، لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ملٹری اس کی انویسٹیگیشن کرے اور وہ خود کچھ چیز ڈٹرمن کرے تو سب اس کو مانے، اور یہ پری ججمنٹ ہے، اور لوگ کیوں پہلے سے یہ سب کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ان کی باتوں سے یہ مجھے لگا کہ میڈیا میں ایسے کہ ہیلی ٹاؤن ایک غدار قصبہ ہے اور اس میں یہ کام کیا. کہتے یہ امیج نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بندہ بروس نام تھا اس کا, 65 ایئر اس نے مجھے اپنا ایج بتایا. اس نے یہی کہا کہ میرے لائف ٹائم میں ایک ہی دفعہ یہ کام ہوا ہے, تو وائی پیپل آر میکنگ اے بگ ڈیل آؤٹ آف اٹ. انہوں نے انگریزی میں مجھے یہی کہا کہ لوگ اس کو اتنا کیوں بڑا ایشو بنا رہے ہیں. تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اس کا وہ بگڈال کو اون کر رہے ہیں, اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں اور لائلٹی دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. کیونکہ یہاں پہ 28 جون کو بہت بڑے سیلیبریشنز کا اہتمام کیا گیا تھا اور ٹاؤن ہال کے لوگ, اور کل میری کمشنر سے بھی یہاں بات ہوئی جو ایک الیکٹڈ افیشل ہے, وہ بھی اس کا حصہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے تو مطلب موٹر سائیکل ریس اور بینڈز اور یہ ساری چیزیں ایک بڑے میدان میں ایک میلے کا سامان ہم نے پلان کیا ہوا تھا, لیکن ہمیں ایک دن میں 100 کالز اور ای میلز آئیے اور تھریٹننگ کی آپ لوگ یہ نہ کرو. تو یہ تو چھوٹا سا قصبہ ہے, اس میں ہم پھر کیا کرتے. اور خطرہ یہ تھا پولیس والے یہاں جو آفیسر ہیں گنٹر, انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے لیے لائن آرڈر سچویشن یہ شاید بن جاتی, کیونکہ ایک پرو اور ایک اپوزیشن والے لوگ نکل آتے. تو وہ پھر انہوں نے ختم کر دیا. تو یہاں کے لوگوں نے اس کو بہت فیل کیا ہوا ہے اور ان کا موڈ اور جو ریئیکشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جج نہ کیا جائے اور اس کو
فیصلہ ہونے دیا جائے. جی, کہ اس کی پوری چھان بین ہونی چاہیے اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے اس کے مطابق کرنا چاہیے اور پری ججمنٹ نہیں دینا چاہیے. تخار حسین دیوا ریڈیو سے ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ تھے, ہیلے قصبے آئیداہو کے مضافات میں وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر موجود ہیں جہاں پر وہ برگ ڈال بڑے ہوئے اور انہوں نے کام بھی کیا. بہت بہت شکریہ افتخار, آپ سے ہمارے پھر بھی بات ہوگی. بہت شکریہ. اب ہمیں جوائن کیا ہے بفلو یونیورسٹی سے ہمارے تجزیہ کار ہیں پروفیسر فیضان حق. السلام علیکم پروفیسر فیضان.
جی وعلیکم السلام.
پروفیسر فیضان, آپ نے یہ ساری چیز سنی بو برگ ڈال کے بارے میں, کچھ کنٹروورسی سامنے آ رہی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شاید خود فوج چھوڑ کر چلے گئے تھے اس وقت جس وقت ان کو اغوا کیا گیا, اور کچھ اور ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے بدلے میں جو 5 لوگوں کو چھوڑا گیا ہے شاید یہ ایک بہت مناسب اقدام نہیں تھا, کیونکہ ممکن ہے کہ وہ لوگ پھر سے امریکہ کے خلاف اکٹھے ہوں اور اس کے خلاف کام کریں. جبکہ قطر کی حکومت نے جس نے یہ ثالثی کا کام کیا تھا اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک ان لوگوں کو اپنے پاس رکھے گی اور باہر نہیں جانے دے گی. تو اس ساری کنٹروورسی اور اس ساری صورتحال کے بارے میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
سب سے پہلے پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. دیکھیے جو ایکسچینج ہوا ہے پرزنرز کا اور جس میں جو بگڈال ہیں ان کو چھوڑا گیا, طالبان کی طرف سے اب ادھر سے 5 لوگ جو ہیں گوانتانامو سے چھوڑے گئے, وہ ایک کلوجر ہے جو کہ ہو رہا ہے اب افغانستان میں امریکہ کی انوالومنٹ کا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے ان پر نظر رکھنی چھوڑ دی ہے, جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 5 لوگ جو ہیں وہ قطر میں رہیں گے. لیکن اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جو پاکستان میں ابھی اٹیک ہوا ہے کراچی میں ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا ہے, یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید طالبان نے اس سے کوئی انکریجمنٹ حاصل کی ہو کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں یا ان کا آپس میں کوئی لنک ہے. میرا خیال ہے کہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, ان کو لنک تو نہیں کیا جا سکتا. ان کی ٹائمنگ جو ہے, کیونکہ اس کی جو ٹائمنگ ریلیز کی ٹائمنگ ہے یہ سب پہلے سے سیٹ تھی, تو اگر انہوں نے کوئی ایسا خیال کیا ہے طالبان نے کسی قسم کی کمزوری کا امریکہ کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے, تو ان کو بہرحال جواب دے دیا جائے گا وقت آنے پر. اور جو اس میں جو سب سے زیادہ جو پریشر میرے خیال میں پڑے گا وہ قطر کی گورنمنٹ پہ پڑے گا کہ وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں, ان کا کیا رول ہے,
کیونکہ سالسی انہوں نے کی تھی,
اور وہ کتنے کنٹرول میں ہیں, کیونکہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس وقت وہ لائن پہ آ جاتی ہے کہ ایک طرف تو وہ طالبان کے جو ہیں قیدی ان کو چھڑا رہے ہیں امریکہ سے, دوسری طرف طالبان جو ہیں ان کے خواری ایک اتحادی ملک جو کہ ان کے ساتھ رہا ہے ان کی فیسلٹیز اور ہوائی اڈوں پر حملے کر رہے ہیں. تو اور اس میں میرے خیال میں ایک یقیناً ٹینشن پیدا ہوگی.
جی, طالبان کے ریفرنس سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں جو کنٹروورسی ہے, پاکستان کی بات اس وقت میں بعد میں کرتی ہوں, کہ امریکہ نے کراچی ایئرپورٹ اور تفتان پر ہونے والے حملوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکہ اس وقت ایسے حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن یہ جو برگ ڈال کے ریفرنس سے بات ہوئی ہے اور جو ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جو 5 طالبان کو چھوڑا گیا ہے وہ کل کو امریکہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی مناسب اقدام نہیں تھا, اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرا سوال تھا.
جی اس میں یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میرے خیال میں پبلکلی ڈسکس نہیں ہو سکتی. اس میں یہ ہے کہ جو وقت گزارا ہے برگ ڈال نے ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ, ان کے پاس کیا انٹیلیجنس ہے, کیا انفارمیشن ہے, اس میں امریکہ کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سروسز جو ہیں ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے جب ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں اور جس طرح یہ فیصلہ کیا گیا تاکہ جلدی سے ایکسچینج ہو سکے, اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ اور کون کون سی ایسی باتیں یا محرکات تھے جن کی وجہ سے
یہ ساری صورتحال
ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں وہ اس سلسلے میں زیادہ رسک لینے کے قائل نہیں ہیں, اور انہوں نے جو اتنا رسک لیا ہے اس کی کہیں کہیں کوئی نہ کوئی ڈیویڈنڈ جو ہے اس پر ہوگا, ورنہ میرے خیال میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو اور ان کا اوور ایسٹیمیٹ ہو کہ کوئی ڈیویڈنڈ ملے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے ایسی ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے یہ ایکسچینج کیا گیا اور یہ ضروری ہو گیا تھا. ایک نہج پہ یہ بات پہنچ چکی تھی جہاں پر یہ ہونا جو تھا وہ انیویٹیبل تھا.
اچھا اب بات کرتے ہیں یہ پاکستان کے حملوں کی جو بات ہوئی اس میں آپ کا ایک کوئک کامنٹ چاہیے, پھر اس کے بعد ہم یوکرین اور مشرق وسطی کی بات کریں گے. کراچی ایئرپورٹ اور تفتان حملوں کی مذمت کی ہے امریکہ نے. امریکی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ معصوم پاکستانی مردوں عورتوں اور بچوں پر اس نوعیت کے حملے آفاقی انسانی قدروں پر حملہ ہے جس کی امریکہ سخت مذمت کرتا ہے, اور جو زخمی ہونے والے افراد اور ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے اس مشکل موقع پہ. اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ پاکستان میں تشدد میں اضافہ تشویشناک ہے, اور انہوں نے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح سے آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے اب کیا چیز ضروری ہو گئی ہے؟ ہم اس پہ کافی تفصیلی بحث کر چکے ہیں, لیکن ابھی آپ بتائیے کہ اس پوائنٹ آف ویو کے بعد پاکستان کہاں کھڑا ہے اور امریکہ اس سے کس رول کا متقاضی ہے اور اقوام متحدہ اس سے اقدامات کی توقع کرتی ہے؟
اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی حکومت جو ہے وہ ان پہ اس پہ بہت پریشر بڑھ گیا ہے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی جو لیگسی ہے, ان کا جو حکومت ہے اس کو اس بات سے جانا جائے کہ انہوں نے لوگوں کی امیدوں کو بڑھایا ہے اور رسک کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں اور لوگ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں, اور اس قسم کے جو اٹیک ہیں کہ کوئی انویسٹمنٹ اگر ہوئی بھی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ انویسٹمنٹ نکال لیں گے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی حکومت اس چیز کے بارے میں ہو. لیکن کیونکہ یہ اٹیک ہو چکا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیویلین اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان کی وہ اور زیادہ ڈٹرمنٹ ہونا پڑے گا ان کو, کیونکہ اب تو یہ معاملہ اس بات تک پہنچ چکا ہے کہ یا تو آئیدر ڈو اور ڈائی, کیونکہ یا تو اب یہ کرنا پڑے گا یا پھر مرنا پڑے گا. کیونکہ آپ جو جس طرح سے ملک اور جو ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو اٹیک کیا جا رہا ہے, جس طرح ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے, آپ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے اور ان کی کون مدد کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو بہت کلیئر راستہ ہے ملٹری کے پاس بھی اور جو ہمارے سیاستدان ہیں پاکستان میں, ان کو بھی یہ بات بہت واضح طور پہ بنانی پڑے گی کہ کیسے قوانین جو ہیں ان کو شکل دی جائے تاکہ دہشت گردی کا ایک خاطر خواہ جو ہے انتظام اور کیا جا سکے.
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں مشرق وسطی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ یوکرین کی بھی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دو روزہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور جنیوا میں, اور یہ براہ راست مذاکرات ہیں, اور یہ دونوں فریق کہہ چکے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق 20 جولائی سے قبل ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے سخت قسم کے ممکنہ راستے اختیار کرنا ہوں گے. امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان میری ہارف نے جنیوا میں ہونے والے ان مذاکرات کو ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مابین ہونے والی آئندہ ملاقات سے قبل حل طلب مسائل پر بات کرنے کے لیے مشاورت قرار دیا ہے. اس بارے ہاں جی پروفیسر فیضان, ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم سنواتے ہیں کہ میری ہارف جو ہیں امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان, وہ کیا کہتی ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان ان براہ راست مذاکرات کے بارے میں.
امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان میری ہارف نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی کوششوں میں مسٹر روحانی کے برسر اقتدار آنے کے بعد پیش رفت ہوئی ہے.
We have made much more progress with the Iranians under the Rouhani administration. I think for a variety of reasons, one of which is he was elected in large part on a platform of needing to reform. ترجمان
میری ہارف کہتی ہیں کہ روحانی انتظامیہ کے تحت ہم نے کافی پیش رفت کی ہے, اور میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک بڑی وجہ جس کو بنیاد بنا کر وہ منتخب بھی ہوئے اقتصادی اصلاحات کا حصول ہے. وہ جانتے ہیں کہ ایک جامع سمجھوتا طے کرنے کے بعد انہیں اس نوعیت کی اقتصادی سہولت مل سکتی ہے. جہاں تک جوہری معاملے کا تعلق ہے یہ ایک طویل عمل ہے اور ہم نہیں جانتے کہ ہم اسے مکمل کر سکیں گے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں ایسی پیش رفت کی ہے جو ایک طویل عرصے سے نہیں ہو سکی تھی.
تو یہ بتایا جا رہا تھا, اسپوکس پرسن ہے وزارت خارجہ کی میری حرف جو یہ بتا رہی تھی. فیضان ایک کوئک کامنٹ کریے گا, ہمیں ابھی ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے جوائن کیا پاکستان سے بھی, ان سے ہم بات کرتے ہیں. ایک کوئک کامنٹ کیجئے کہ اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایران امریکہ بات چیت میں کس نوعیت کی پیش رفت ہو سکتی ہے اور کس نتیجے کی توقع ہے؟
جی, سب سے پہلے جو جس ایریا میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا اور ایران کا انٹرسٹ ہے وہ ہے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ, کیونکہ جو بہت تعداد میں امریکن انویسٹر جو ہیں وہ ایران کا رخ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جب تعلقات کھلیں گے تو کس قسم کی تجارتی تعلقات یا معاہدے ہو سکتے ہیں. اس میں دو ایریاز جو ہیں, ایک تو آٹو ایریا ہے, کیونکہ آٹو انڈسٹری جو ہے ایران میں وہ پہلے جرمنی, فرانس اور اٹلی کے ہاتھ میں تھی, لیکن اب امریکہ اس میں بہت انٹرسٹ لے رہا ہے اور امریکن آٹو میکرز جو ہیں, یعنی کہ گاڑیاں بنانے والے جو ہیں لوگ, وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا سیکٹر ہے انرجی, کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ جیسے جیسے مڈل ایسٹ میں سعودی عرب سے وہ لیتے ہیں, آئل لیتے ہیں, عراق سے لیتے ہیں, اور ایران ایک اور بہت بڑا سپلائر ہے, اور اس کے ساتھ اگر ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ کسی حد تک مڈل ایسٹ جو ہے اس میں ایک سٹیبلٹی آ جائے گی, ایک اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, اور ساتھ ایران جو ہے وہ امریکن کے جو دائرہ اثر ہے تجارت کا اس میں آ جائے گا, اور جس کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے جو توقعات ہیں وہ بڑھ جائیں گی امن کی اور امن کی پائیداری کی. اور اس کے ساتھ ساتھ شاید اسی صورت میں شام کے بارے میں بھی کوئی ایران کے ساتھ ڈیل کر سکے.
تو اب ڈاکٹر حسن عسکری رضوی, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی
ڈاکٹر صاحب, ایران کے صدر حسن روحانی کے صدارت سنبھالنے کے بعد ایران کی طرف سے دوسرے ملکوں کو ریچ آؤٹ کرنے کی کافی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. آج بھی اس وقت ایرانی صدر ترکی کے دورے پر ہیں, دو روزہ دورے پر وہ وہاں گئے تھے کل, حالانکہ شام اور عراق کے معاملے پر دونوں کے درمیان گہرے اختلافات بھی ہیں. کیا ایران خطے میں اثر و رسوخ بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کس حد تک اس میں اس کو کامیابی ہو سکتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ جو حسن روحانی کی ایڈمنسٹریشن ہے ایران میں, اس کی کوشش ہے کہ ایران کی جو انٹرنیشنل پروفائل ہے اس کو چینج کیا جائے. اور بنیادی وجہ وہ ہے اقتصادی, کیونکہ اندرونی طور پر ایران کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا, سینکشنز امریکہ نے اور کچھ یورپ نے جو ہے وہ لگائی تھی. تو اس وقت میرا خیال ہے حقیقت پسندانہ ایک رویہ وہ اختیار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امریکہ سے نیوکلیئر ایشو پہ کوئی اگریمنٹ, فائنل اگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے, اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان سے بھی تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں. کویت کے جو تھے لیڈر وہ بھی تہران آئے تھے, اب وہ خود روحانی جو ہیں ترکی گئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نئی پروفائل تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی تھنکنگ اب ایران والوں کی یہ ہو گئی ہے, ایک تو اندرونی طور پر اقتصادی صورتحال بہتر کرنے کے لیے امریکہ اور نیبر سے تعلقات ٹھیک کرنا ہے, دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے وہ آئل کو بڑی آسانی سے, گیس کو بڑی آسانی سے فروخت کر سکتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو پھر اس پیسے سے اس کا اپنا ایک سیاسی کلاؤٹ ہے علاقے کے اندر وہ بڑھ جائے گا, اور اسی لیے وہ امریکہ سے ایک ریئلزم کی پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ نے بھی اب ایک ریئلسٹک پالیسی کی ہے کہ اگر کوئی ارینجمنٹ ہے جس سے اس بات کی گارنٹی مل جائے کہ ایران ویپن نہیں بنائے گا اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو IAEA جو جنیوا میں آرگنائزیشن ہے اس کے لیے اوپن کر دے گا تاکہ یہ گارنٹی ہو کہ ہتھیار نہیں بنیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, تو اس کی تفاصیل کافی مشکل ہوتی ہیں اس تفاصیل کو طے کرنا. لیکن اگر دونوں کی نیت ٹھیک رہی تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے اس سال کے اینڈ تک, کیونکہ ایک سٹیج اب ہے, اس سے اگلی سٹیج میں جا کے فائنل اگریمنٹ کے امکانات موجود
ہیں
موجود ہیں. اچھا شمالی عراق میں آج عسکریت پسندوں نے ملک کے دوسرے بڑے شہر موصل میں صوبائی حکومت کے صدر دفتر سمیت کئی دیگر سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر مستقل عراق میں تشدد کی صورتحال ہوئی ہے؟ اس سال مئی کا مہینہ سب سے زیادہ مہلک ترین مہینہ رہا جس میں 1000 کے قریب وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض فرقہ وارانہ چیز ہے یا وہاں پر بھی دہشت گردی کے کچھ پاکٹس مضبوط ہو رہے ہیں؟
دیکھیے وہاں پہ ایسی تنظیمیں مضبوط ہیں, بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ یہ تنظیمیں بہت مضبوط ہیں, جس میں جس طرح مثلا جو وہاں کا علاقہ سامرہ ہے اس کے ارد گرد کا جو سارا ایریا ہے وہ انسیف سمجھا جاتا ہے. یہ جو آج کا ہوا واقعہ ہے وہ بھی ایشو کرتا ہے, تنظیمیں مضبوط ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عراق کی حکومت کی رٹ جو ہے وہ مکمل طور پر پورے عراق پر جو ہے وہ نہیں ہے, اور انتہا پسند اسلامی تنظیمیں جو ہیں وہ حکومت کو چیلنج کرتی ہیں. اس میں سیکٹیرینزم بھی ہے اور اس کے علاوہ ویسے رائیولری جو ہے, سیکٹیرینزم کے علاوہ جو رائیولری ہے پولیٹیکل وہ بھی ہمیں کافی نمایاں وہاں پہ نظر آتی ہے.
شکریہ پروفیسر صاحب, ہمارے ساتھ ٹھہرے گا, ابھی یوکرین کے بارے میں بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان ایک کوئک کامنٹ کرے گا عراق کے بارے میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عراق میں صورتحال اب اس حد تک بگڑ رہی ہے کہ وہاں بھی صورتحال پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی برادری کا کوئی رول ہونے کی ضرورت ہوگی یا کچھ بڑی طاقتوں کو بیچ میں آنا ہوگا؟
جی میرا خیال میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ریلکٹنٹ ہوں گی عراق کے معاملے میں شریک ہونے میں. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ملک اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو کسی طرح بروکر کر سکتا ہے تو وہ امریکہ ہی ہے, کیونکہ امریکہ کا انفلوئنس اب ایران میں بھی بڑھ رہا ہے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے, اور عراق میں بھی. اور جو دو بڑے پلیئرز عراق میں ہیں وہ سعودی عرب ہے اور ایران ہے, اور دونوں ہی ملکوں سے امریکہ جو ہے ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ بات چیت کر کے کوئی کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے. اور اس میں ابھی آپ نے شاید دیکھا سنا ہوگا کہ ترکی جو ہے اس میں اس کے ان کے جو ڈرائیورز ہیں وہ القاعدہ کے گروپ میں کڈنیپ کر لیے ہیں عراق میں. تو ترکی چونکہ ہمسایہ ملک ہے سیریا کا بھی, عراق کا بھی اور ایران کا بھی, تو یہ ایک اور ملک ہے جو کہ اس سلسلے میں بہت کلیدی قسم کا رول ادا کر سکتا ہے. اور اس میں کوئی میرا خیال ہے کہ عراق ویسا ملک تو نہیں بن سکے گا جیسا پہلے تھا, مگر ایک ٹروس سا ہو جائے گا, ایک بیلنس ہو جائے گا مختلف فیکشنز کے دوران, تاکہ کسی قسم کا کوئی لانگ ٹرم پائیدار امن کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکے.
اچھا ہمارے ساتھ ٹھہریے گا, یوکرین کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں. یوکرین میں نئے صدر کا انتخاب ہو گیا ہے پیٹرو پوروشینکو, اور ان کا کہنا ہے کہ کرائمیا یوکرین کا حصہ تھا, ہے اور رہے گا. امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ اس وقت وہاں پر ہیں, وہ مختصر دورے پر وہاں گئی تھیں. رپورٹ مختصر سے تیار کی ہے ہماری ساتھی شہناز نفیس نے, آئیے وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد آپ دونوں حضرات سے رائے لیتے ہیں.
امریکہ کی نائب معاون وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ نے یوکرین کے مشرقی حصے میں حالات کو مستحکم کرنے اور ملک کی معاشی ترقی میں امریکی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. کیف میں گفتگو کرتے ہوئے نولینڈ نے ایک دفعہ پھر یوکرینی عوام کو صاف و شفاف انتخابات پر مبارکباد دی اور اسے ملک کے لیے ایک نیا آغاز قرار دیا.
And now the real work begins of cleaning the country, rebuilding the country, revitalizing the country, giving the people of Ukraine.
ملکی تعمیرینوں, ملک کو صاف کرنے, اسے دوبارہ قوت بخشنے اور یوکرین کے عوام کو ایک مضبوط اور ایک باوقار جمہوری اور خوشحال یورپی ملک عطا کرنے کا اصل آغاز ابھی ہوا ہے جو یوکرین کے عوام کا حق ہے. نولینڈ نے مزید کہا کہ امریکہ 48 ملین ڈالرز یوکرین کی مدد کے لیے مختص کر چکا ہے جو وہاں معاشی ترقی, سیاسی اور آئینی اصلاحات اور بدعنوانی کے خلاف کوششوں پر خرچ کیا جائے گا. وکٹوریا نولینڈ امریکی نائب صدر جو بائیڈن سمیت یوکرین کے 4 روزہ دورے پر تھی. دورے کا مقصد ہفتے کے روز صدر پوروشینکو کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنا تھا.
یہ ابھی ایک مختصر سے آپ رپورٹ سن رہے تھے. ڈاکٹر حسن عسکری رضوی سے ہم پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب عرب پتی تاجر صدر بنے ہیں پیٹرو پوروشینکو, تو وہ تو بڑا سخت موقف رکھتے ہیں کہ کرائمیا جو کہ ریفرنڈم کے بعد روس کے ساتھ اس کا الحاق ہو گیا تھا, اس کو کہتے ہیں کہ وہ یوکرین کا حصہ ہے اور رہے گا بھی. تو آئندہ دنوں میں اس سخت موقف کے نتیجے میں روس اور یوکرین کے تعلقات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, خاص طور پر جب مشرقی علاقوں میں روس نواز علیحدگی پسند کارروائیاں بھی جاری ہیں؟
دیکھیے روس کے ساتھ
یوکرین کے تعلقات خراب ہی رہیں گے کیونکہ کریمیا کا جو ایشو ہے وہ سب سے بڑا ڈسپیوٹ ہے. جو صدر نے کوئی بھی صدر ہوگا وہ وہی سٹینڈ لے گا جو نئے صدر نے لیا ہے. صرف یہ ہے کہ جو امریکہ کی اکنامک اسسٹنس ہے اس سے نئی گورنمنٹ کے سروائیول کے چانسز جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ فائنینشلی اگر سپورٹ ملتی ہے, اور غالباً یہی امریکہ کی تھنکنگ ہے کہ جو بھی حکومت ہے جس علاقے میں بھی جہاں تک یہ حکومت ہے کم از کم یہ حکومت سٹیبلائز ہو, اور یوکرین کا معاملہ اگر کبھی حل ہوا تو ایک طویل المدت نیگوسیشن اگر روس سے ہوں گے جس میں امریکہ کا بھی کردار ہو تب تو کوئی یوکرین کا مسئلہ جو کریمیا کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن جو یوکرین کی حکومت ہے وہ بذات خود میرا نہیں خیال کہ کریمیا کو جو روس کے قبضے سے نکال سکے گی.
بہت شکریہ پروفیسر فیضان. آخری ایک منٹ ہے, آپ بتائیے گا کہ کیا صدر ولادیمیر پوٹن امریکہ اور یورپی ملکوں کے دباؤ کو سامنے رکھتے ہوئے یوکرین میں کسی مصالحت آمیز رویے کو اپنائیں گے؟
ان کو بہرحال کسی وقت آ کر اپنانا پڑے گا, لیکن یہ کہ اس وقت تو وہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو ان کا ریٹرک ہے ان کا جو جس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہوگا فوراً. لیکن میرے خیال میں رشیا جو ہے اس میں بتدریج یہ بات ان کو ریئلائز ہو رہی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی مسٹیک کر دی ہے, لیکن اس کو کسی نہ کسی طرح ان کو ہضم کرنا پڑے گا. اور امید ہے کہ مگر میں اتفاق کرتا ہوں پروفیسر صاحب سے کہ وہ پوری طرح کبھی بھی جو ہے یوکرین کے لیے اس پر قابو پانا کریمیا پر ویسے ہی جیسے وہ پہلے ہی سے تھا وہ شاید مشکل ہے.
تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, اور ہم اس وقت شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی ہمیں پاکستان سے جوائن کیا تھا ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے, اور یہاں بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ سندھ سے برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کی وزیر ثقافت شرمیلا فاروقی ہمارے ساتھ تھیں. کراچی سے ممتاز تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد نے ہمارا ساتھ دیا تھا, اور رضا رومی آج ہمارے ساتھ تھے یہیں سے. دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود بھی تھے. تو ان سب کے ساتھ مختلف موضوعات کے اوپر بحث کی, اور افتخار حسین نے یہاں جو برگ ڈیل امریکی فوجی جن کی پچھلے دنوں رہائی ہوئی ہے طالبان کی قید سے ان کے قصبے میں موجود تھے اس کے بارے میں براہ راست انہوں نے بات چیت کی. تو میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں برائن مارک کھلیے. آپ بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.